الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم فمن نكث فإنما ينكث على نفسه. ومن أوفى بما عهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما. اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. مولا يا صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم. بہت سے آباب کو بیت روحانی نصیب ہوئی. الحمدللہ یہ اللہ کریم کی عطا ہے. اور بندہ چراغ لے کے ڈھونڈے تو شاید دنیا میں کوئی دوسری ایسی جگہ ملنا ممکن نہ ہو جہاں اس قدر انعامات الہی اور عظمت دین اور درد دل تسلیم شاہ. ہر کام کی اپنی عظمت ہوتی ہے. اس کی حیثیت اور اس کی عظمت کے مطابق اس کی ذمہ داریاں بھی ہوتی ہیں. اللہ کریم نے فرمایا جو لوگ آپ سے بیعت کرتے ہیں وہ ایسے ہیں جیسے اللہ کریم کے دستے قدرت پہ بیعت کرتے ہیں. ید اللہ فوق ایدیہم, ان کے ہاتھوں پر اللہ کا ہاتھ ہے. جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دست مبارک ہے. میں نے کل بھی عرض کیا تھا کہ اس قسم کی صفت جب اللہ کی طرف موصوف ہوتی ہے تو معنی بعید مراد ہوتا ہے. کسی پر ہاتھ ہونا یا دست شفقت ہونا سے کیا مراد ہے کہ اسے پورا پورا تحفظ حاصل ہوتا ہے اس ہستی کی طرف سے. گویا جنہیں حضور سے بیعت نصیب ہوتی ہے انہیں اللہ کی طرف سے پورا پورا تحفظ نصیب ہوتا ہے. اب اس کے بعد ایک پہلی بات جو اللہ کریم نے ارشاد فرمائی, فمن نکسا فانما ینکس علی نفسہ. اب جس نے یہ معاہدہ بیعت کرنے کے بعد بیعت کا معاہدہ توڑ دیا, اس کی پرواہ نہ کی, اس کے کردار میں اس کا اثر نہ آیا, اور وہ اس معاہدے کے نبھا نہ سکا, انما ینکس علی نفسہ, اس نے گویا اپنے آپ کو پرزے پرزے کر دیا, توڑ دیا, تباہ کر دیا. اپنے آپ کو ایسا توڑا کہ پھر شاید اس کے جڑنے کا امکان بھی باقی نہ رہے, توبہ کی توفیق بھی نصیب نہیں ہوتی. ومن اوفا بما عہد علیہ اللہ, اللہ کی طرف سے اس پر جو ذمہ داری آتی ہے جس نے اسے پورا کیا, فصی ہوتی ہے اجرن عظیما, تو پھر وہ نہیں سمجھ سکتا کہ اسے اس کا کتنا بدلہ کتنا اجر عطا کیا جائے گا. اجرن عظیما, بہت بڑا اجر. قرآن کریم فرماتا ہے کہ انسان کی توقع, اس کی سوچ, اس کے فہم و ادراک سے بڑا اجر اسے نصیب ہوگا. وہ لوگ بڑے خوش نصیب تھے, اور میں سمجھتا ہوں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جس طرح خصوصی طور پر تخلیق فرمایا گیا اور مبعوث فرمایا گیا، جن لوگوں کو آپ کے ہمراہ رہنا، آپ کی ہمراہی، آپ کی شفقت، آپ کی محبت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ساتھ نصیب ہوا، یقیناً وہ لوگ بھی خصوصی طور پر تخلیق کیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رفاقت کے لیے، انہیں خاص طور پر پیدا فرمایا گیا. بہت عجیب بے مثال اور خوش نصیب لوگ ہیں. وہ وقت گیا، وہ دور گیا، وہ علم گیا. صدیوں کی مسافتیں درمیان میں آ گئیں. وہ کوئی تنور والا روٹیاں بیچا کرتا تھا تو کسی نے اس سے روٹی کی قیمت پوچھی، تو اس نے تازہ روٹی کی جو قیمت بتائی، جو بندہ لینے والا غریب ہوگا، کوئی باسی روٹی بھی باس پڑی تھی، تو اس نے کہا یہ باسی کتنے میں دو گی؟ تو اس نے تازہ کی نسبت باسی کی دو گنا قیمت بتائی. اس نے کہا کمال ہے، میں تو باسی اس لیے پوچھ رہا تھا کہ تمہاری قیمت پر ہوگی، اور تم اس کی دو گنا قیمت، باسی روٹی کی تازی کی نسبت دو گنا قیمت. سمجھ میں نہیں آئی بات. اس نے کہا کہ یہ جسے تم باسی کہہ رہے ہو، یہ اس تازی سے چار پہر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے قریب ہے. تم نہ خریدو، میں خود کھا لوں گا. جو برکات اس میں ہے، چار پیر بعد آنے والی میں وہ نہیں ہے. تو زندگی کے لمحے گزرتا ہوا وقت بڑے فاصلے پیدا کر دیتا ہے. ہم نے زندگی میں ایسے لوگوں کو، ایسے عزیزوں کو، ایسے بزرگوں کو، ایسے بھائیوں کو، ایسے دوستوں کو اپنے سے جدا ہوتے دیکھا کہ جن کے بغیر زندگی کا تصور نہیں تھا. تہے خاک چلے گئے، اور گزرتے وقت میں ان کی یادیں بھی بلا دی. اب اگر ہم گورستان میں جائیں تو شاید ان کی قبر بھی تلاش نہ کر سکے. جن لوگوں کے بغیر ایک لمحہ بسر نہیں ہوتا تھا، وہ ہمیں دنیا کے بکھیڑوں نے، زندگی کی مصیبتوں نے اور حالات نے، گزرتے وقت میں یکسر فراموش کرا دی. لیکن شاید اس لیے فراموش ہو گئے کہ رشتے مادی تھے، دنیاوی تھے. دوستیاں بھی دنیا کی جو ہوتی ہیں، یہ دراصل ایک کاروبار ہوتا ہے جسے ہم محبت کا نام دے دیتے ہیں. ہماری دوستی، ہماری محبت وہیں تک ہوتی ہے جہاں تک ہمیں کچھ ملنے کی امید ہوتی ہے، اور کسی شخص سے کچھ حاصل ہونے کی امید نہ ہو تو نہ دوستی ہوتی ہے نہ محبت ہوتی ہے. سگا بیٹا اگر کما کر نہ دے تو وہ پیار جو والدین کو ہوتا ہے وہ غائب ہو جاتا ہے. تو دنیا کے رشتے، دنیا کی دوستیاں، دنیا کی ناپائیدار چیزوں کے حصول کے لیے ہوتی ہیں. اسے ہم دوستی کا، محبت کا نام دیتے رہتے ہیں. ہوتا ایک کاروبار ہی ہے کہ میں نے تمہیں کیا دیا، تم نے مجھے کیا دیا. ایک بزنس ہے، ایک تجارت ہے، ایک کاروبار، ایک لین دین ہے. جسے ہم پیار کا، محبت کا، دوستی کا نام دیتے ہیں، اس کی حقیقت کچھ بھی نہیں. لیکن جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیا، اور جو کچھ آپ دے رہے ہیں، اور جو کچھ آپ قیامت تک آنے والے ہر بندے مومن کو عطا کرتے رہیں گے، وہ دائمی، ابدی اور حقیقی انعام ہے. وہ ختم ہونے والا نہیں ہے. لہذا حقیقی محبت بھی وہی ہے جو دائمی چیزوں سے ہو، وقتی چیزوں سے، لمحاتی چیزوں سے، فانی چیزوں سے محبت نہیں ہوتی. وہ ضرورتیں ہوتی ہیں جنہیں ہم محبتوں کا نام دیتے ہیں. ہمیں بھی ہوتی ہے ضرورت، دوسرے کو ہماری ضرورت ہوتی ہے. تو یہ دنیاوی رشتے مادی اور فانی مفاد پہ ہوتے ہیں، اور انہیں محبت کا نام دینا ہی محبت کی توہین ہے. یہ کاروبار ہے، لین دین ہے. کچھ ملے یا نہ ملے، ملنے کی امید ہو تو محبت قائم رہتی ہے، اور جہاں سے کچھ نہ ملنے کی امید ہو جائے، کچھ نہیں ملے گا، نا امیدی ہو جائے، تو وہاں محبتیں قائم نہیں رہتی. کہ وہ بھائی ہوں یا اولاد. دل کی دنیا ایک عجیب دنیا ہے، ایک الگ عالم ہے، ایک الگ جہان ہے، ایک نرالی بستی ہے. اور دل کی بستی عجیب بستی ہے. دل کی بستی عجیب بستی ہے، لوٹنے والے کو ترستی ہے. تو یہ ایک الگ جہان ہے، اس میں زمانہ گزرتا ہوا، وقت اور حوادثات دراڑے نہیں ڈال سکتے. یہ محبت ہے، یہ مرور زمانہ سے متاثر نہیں ہوتی، اور محبت ہمیشہ محبوب کی عظمت کی دلیل ہوتی ہے. محبت کرنے والے کا کمال نہیں ہوتا، وہ تو بے بس ہو جاتا ہے. کمال اس کا ہوتا ہے جس سے محبت کی جاتی ہے. اس سے اتنا کچھ مل رہا ہوتا ہے کہ بندہ مجبور و بے بس ہو جاتا ہے. اب اس ذات کریم کو دیکھیے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کہ جتنا وقت گزرتا گیا، صدیاں بیت گئیں، زمانے گزر گئے، لیکن اس کے چاہنے والوں میں کمی نہیں آئی. آج بھی کروڑوں لوگ موجود ہیں جو اس کے نام پہ جان فدا کرتے ہیں، سب کچھ لٹا دینے کو تیار ہیں. تو یہ کمال اس ہستی کا ہے، اس میں اتنا کرم، اتنا جود و سخا، اتنی محبتیں ہیں کہ اسی قوت سے، اسی طاقت سے آج بھی برس رہی ہیں، تقسیم ہو رہی ہیں، بٹ رہی ہیں. اور خوش نصیب ہیں وہ دامن جو ان سے بھرتے ہیں، خوشاب و مجلس کہ جہاں وہ نعمتیں ملتی ہیں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہیں یہ دولت نصیب ہوتی ہے. لیکن یاد رہے، دنیا تارے ابتلا ہے، آزمائش اور امتحان کی جگہ ہے. یہاں کا ہر لمحہ ایک امتحان ہے، اور جب کسی کے پاس دولت ہوتی ہے تو چور بھی آتے ہیں، مفلس و کلاش کو چور کیا کہیں، شیطان بھی اپنی پوری کوشش کرتا ہے، نفس کی آرزو بھی ہوتی ہے، کبھی دنیا کی شہرت کا طالب ہوتا ہے، کبھی دولت کا، کبھی وقار و اقتدار کی بھوک لگتی ہے، ایسے کبھی مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے، کبھی بیماریوں اور تکالیف کا سامنا کرنا پڑتا ہے، لیکن خوش نصیب وہی ہے من اوفا بما عہد علیہ اللہ، اللہ کی طرف سے جو ذمہ داری بیعت کے بعد اس پر آتی ہے، جس نے اسے وفا کیا وہ خوش نصیب ہے. حضرت ایک شعر اکثر دہرایا کرتے تھے، ایاں نعمت اسب کی حسرت برد بھراں، جو یعنی تخت کیسر و ملک سکندری، کہ یہ وہ دولت ہے کہ تخت کیسر اور ملک سکندری کی تلاش میں بھٹکنے والے بھی اس پر حسرت کرتے ہیں کہ کاش یہ نصیب ہو جاتی. اتنی بڑی دولت کا ملنا تو یقیناً لائق صد تحسین ہے، اور اس پر جتنا شکر اللہ کریم کا کیا جائے کم ہے، لیکن یہ احساس بھی زندہ ہونا چاہیے کہ مجھے اس معاہدے کی پاسداری کرنا ہے، مجھے یہ معاہدہ نبھانا ہے، ہر قیمت پر خواہ اس پر جان لگ جائے، تو جان جانے والی چیز ہے، ہمیشہ رہنے والی نہیں ہے، اسے جانا ہے، چلی بھی جائے تو کوئی حرج نہیں، لیکن وہ رشتہ جو اللہ کریم نے نصیب فرمایا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، کہ 14 صدیوں کا فاصلہ عبور کر کے روح بارگاہ اقدس میں پہنچی اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیعت سے مشرف ہوئی، یہ نعمت، یہ رشتہ، یہ تعلق، اس پر آنچ نہیں آنی چاہیے، اس میں بال نہیں آنا چاہیے. انسان ہے، پھول چوک ہو جاتی ہے، کوتاہی ہو جاتی ہے، غلطی ہو جاتی ہے، فرشتہ نہیں بن سکتا. پھول چوک اور غلطی کے لیے تو اللہ کی بخشش کافی ہے، توبہ کا دروازہ کھلا ہے، استغفار موجود ہے، لیکن بھول چوک میں اور بل ارادہ خلاف ورزی کرنے میں بڑا فرق ہے. نیت اور ارادے کے ساتھ ایسا کام کرنا جس سے اس میں بال آ جائے، یہ بہت بڑی زیادتی ہے، بہت بڑا جرم ہے، اور اس کی سزا بھی بہت بڑی ملتی ہے. فرمایا فمن نقص فانما ينقص على نفسه، جس نے اس عہد کو توڑا، اس کی خلاف ورزی کی، اس نے اپنا کچھ باقی نہیں چھوڑا. یہ ایسا عظیم جرم ہے کہ اس سے توبہ کی توفیق بھی سلب ہو جاتی ہے. بہت مشکل ہو جاتا ہے. مولانا تھانوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اس موضوع پہ بڑا کام کیا ہے, بلکہ ان کی تفسیر جو ہے بیان القرآن اس میں انہوں نے تقریباً اکثر آیات سے جو سلوک و تصوف کے مسائل نکلتے تھے حاشیے پہ لکھ دیے ہیں مسائل السلوک کے نام سے. اور بعد میں کسی خوش نصیب نے الگ وہ کتاب میں بھی جمع کر دیے ہیں مسائل السلوک من کلام ملک الملوک, اس میں انہوں نے سارے یکجا بھی کر دیے. ایک شخص جس نے پورے قرآن حکیم سے سلوک اور تصوف کے مسائل کا استخراج کر کے یکجا کر دیا ہے, کتنا بڑا کام کیا. وہ فرماتے ہیں کہ صوفیاء اور اہل اللہ کی مخالفت کفر تو نہیں ہے, لیکن ایسا کرنے والے مرتے عموماً کفر ہی پر ہیں, یعنی مفضی الی الکفر ضرور ہے, کفر کی طرف لے جانے کا سبب بن جاتی ہے. نبی کی مخالفت کفر ہے, ولی کی مخالفت کفر نہیں ہے, لیکن مفضی الی الکفر کفر کی طرف لے جانے کا سبب ضرور ہے. اور فرماتے ہیں مرتے عموماً کفر ہی پر ہیں. جو اس آیت کو توڑتا ہے پھر وہ آگے بڑھتا چلا جاتا ہے حتیٰ کہ ایمان تک ضائع کر بیٹھتا ہے. تو میں صرف یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ الحمدللہ مجھے بہت خوشی ہوتی ہے جب احباب کو ساتھیوں کو روحانی گائت نصیب ہوتی ہے, لیکن اس کے ساتھ یہ احساس اور شدید ہو جاتا ہے کہ اس کی ذمہ داریاں کتنی ہیں اور ان کے لیے ہم کیا کر رہے ہیں. یہ بات قابل فخر تو ہے لیکن بہت بڑی فکر کی بات بھی ہے, اس پہ جتنا ناز کیا جائے کم ہے. اللہ کا بہت بڑا احسان ہے کہ اس نے اتنے طویل زمانوں کے بعد شرف حضوری نصیب فرمایا, صدیوں کا فاصلہ سمٹ گیا. لیکن یہ بھی یاد رہے کہ یہ ایک معاہدہ بھی تو ہے, اور دست اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہاتھوں میں لے کر اطاعت کا ایک نیا معاہدہ, اور اس کے مطابق اس کی ذمہ داریاں بھی ہیں. جہاں تک شیخ کا تعلق ہوتا ہے تو کوئی بھی مالی جو کوئی پودا بھی لگاتا ہے وہ ہمیشہ اسے پھلتا پھولتا دیکھنا چاہتا ہے. اگر کوئی باغبان ایک لاکھ پودا بھی لگا لے اور اس میں سے کوئی ایک بھی سوکھ جائے تو اسے ہر ایک کا درد ہوتا ہے. وہ کبھی نہیں سوچتا کہ ایک لاکھ میں سے ایک سوکھ گیا تو کیا فرق پڑتا ہے, اسے درد ہوتا ہے دکھ ہوتا ہے. وہ یہ چاہتا ہے کہ ہر پودا جو اس نے لگایا وہ پلے بڑھے, اس پر پھول آئیں, اس پر پھل آئیں. لہذا یہ کبھی نہیں ہو سکتا کہ شیخ کی طرف سے کہیں کمی آئے. یہ ہم ہی ہیں, ہماری کوتاہیاں ہیں, کمزوریاں ہیں, کہ ہم بنیادی طور پر اس کی اہمیت کا سمجھنا اور اس کا احساس ضروری ہے. اس کی قدر و قیمت کو آدمی تنہائی میں بیٹھ کر سوچے سمجھنے کی کوشش کرے تو پھر اس کی حفاظت کا احساس بھی زندہ ہوتا ہے. لوگوں کا کیا ہے, لوگوں نے تو انبیاء کا تمسخر اڑایا, لوگوں نے صحابہ پر طنز کیا, لوگوں نے ہر زمانے میں اہل اللہ کو اور نیک لوگوں کو بے وقوف کہا, کیونکہ لوگوں کی نظر محدود ہوتی ہے, مادی فوائد میں الجھی ہوئی ہوتی ہے. یہ لوگ دوسری طرح کے ہوتے ہیں, یہ مادی نقصان بھی برداشت کرتے ہیں لیکن اپنی محبت اور اپنے رشتے کو بچانے کی کوشش کرتے ہیں, بظاہر بے وقوف لگتے ہیں دنیا کی عقل میں, دنیا داروں کی نظر میں واقعی بے وقوف لگتے ہیں. وہ لوگ ان کا تمسخر بھی کرتے ہیں, قرآن کریم نے بھی اس تمسخر کا ذکر فرمایا ہے کہ جہنمیوں سے بھی کہا جائے گا کہ دیکھو ان لوگوں کو جن سے تم مذاق کرتے تھے اور جن کا تمسخر اڑاتے تھے. کچھ بندے تھے میرے جو میری یاد میں نئے ہوتے تھے, میرا ذکر کیا کرتے تھے اور تم ان کا مذاق اڑایا کرتے. اب اس کی حقیقت کو دیکھو, جو وہ کرتے تھے اس کا اثر کیا ہے اور جو تم کرتے تھے اس کا نتیجہ کیا ہے. تو ان سب باتوں سے بالا تر ہو کر یہ بات ذہن میں رہنی چاہیے کہ اللہ کریم نے مجھ سے کتنا احسان فرمایا ہے اور مجھے کس خوبی سے, کس محنت سے اور اپنے پورے خلوص اور دیانتداری سے اس کا حق ادا کرنا ہے. ہم حق ادا کر نہیں سکتے, نہ اس کا حق ادا ہو سکتا ہے, لیکن ہماری نیت پورے خلوص پورے درد دل کے ساتھ اس کے ادا کرنے کی ہونی چاہیے اور اس کا اثر ہمارے کردار میں, ہمارے عمل میں, ہماری روزمرہ کی زندگی میں نظر آنا چاہیے. اللہ کریم تمام حال آپ کو یہ دولت نصیب فرمائے اور اسے سنبھالنے کی اور عہد کو وفا کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی